خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے.
سبحان
اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی شخص خودکشی کرے، خودکشی آگ لگا لے خود کو اور پھر وہ بچ جائے، ہاسپٹل میں ہے تو وہ اب بچا ہوا ہے، وہ اب توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ قبول کرنے والا مہربان ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له، یعنی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ حدیث پاک میں نے پڑھی آپ کے سامنے، تو یہ بالکل توبہ کرے تو یہ سعادت ہے اس کے لیے. بلکہ کوئی ایسا شخص آپ کو ملے بھی کہ جس نے کوشش کی اور اب ہاسپٹل میں، تو اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کروانی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے، اور یہ بھی اس سے عہد کروانا چاہیے کہ آئندہ نہیں کرنا. تو یہ شرعی بھی جرم ہے خودکشی کرنا اور قانونی بھی جرم ہے. اب وہ قانون بھی اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب وہ جو بھی اپنا قانون تو حساب کتاب کرے گا، وہ تھوڑی اگر بچ گیا تو اب اس کو شاباش دے کر گھر پہنچا دیں گے، قانون کیس چلے گا اس پر. دوبارہ لے کے خودکشی نہیں کرنی چاہیے، یہ دنیا میں کیس چلے گا، اس میں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آخرت میں اگر مر گیا ہوتا تو کیا سزا ہوتی، پھنس جاتے نا. تو خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں ہے، جان پھنستی ہے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے،
آمین.
زندگی سے مایوس نہیں ہونی چاہیے، زندگی کی گاڑی جو ہے نا یہ مسائل کے پہیے پر ہی چلتی ہے، تو آنا جانا مسائل کا لگا رہتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیات مبارکہ ہے کہ وہ دشواری کے بعد آسانی، دشواری کے بعد آسانی، یعنی دشواری آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے دشواری کے بعد. ہر وقت ایک جیسا حال نہیں رہتا، تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ زندگی کی بازی ہارنی نہیں چاہیے، حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اذان کے بعد مؤذن جو دعا پڑھتا ہے، ہم کو بھی پڑھنی چاہیے یا صرف خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے؟
اذان کا جواب بھی دینا چاہیے اور دعا خود بھی پڑھنی چاہیے، یہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت جب کی جا رہی ہے تو صرف سننا ہوتا ہے، ساتھ میں پڑھنا نہیں ہوتا. جیسے بعض لوگ وہ قل ھو اللہ شریف اور یہ مل کر سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. تلاوت کوئی کر رہا ہو تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں تو ہر فرد پر فرض ہوتا ہے ان پر کہ وہ اس کو سنے، اور کان لگا کے سنے، توجہ کے ساتھ سنے اور خاموشی سے سنے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لہو ان سے تو لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو کہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو یہ مل کر، بعض جگہ ختموں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سورتیں سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے. سننا فرض ہے، جبکہ سننے کی غرض سے جو لوگ جمع ہوئے ہیں. نعت جس طرح ہم وہ تکرار کہتے ہیں ایک ہی شعر سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نعت شریف، تو قرآن اس طرح نہیں پڑھ سکتے. اور رہی ہے کہ اذان کی دعا، تو ظاہر ہے یہ بھی چونکہ وہ قرآن نہیں ہے نا، یہ دعا ہے. تو یہ اگر مل کے پڑھتے ہیں یا دوسرا کوئی پڑھتا ہے، مؤذن صاحب بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھیں بے شک، تو بالکل پڑھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا مسلم خواتین شادی کے بعد اپنے والد کے نام کی جگہ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہیں؟
شرعاً تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں رسک بڑا ہے. گھر نہ چلا اور شوہر نے اگر 1-2-3 کر دیا تو اب کس کا نام لگائے گی؟ تو اس لیے باپ کا نام لگانے میں ہر صورت میں عافیت ہے. پھر آج کل تو مرد کے نام سے ہی پہچان ہے نا، مسز کر کے، مسز فلاں. یہی کبھی اگر اس نے 1-2-3 کر دیا تو اب کیا کہے گی، مسز کیسے کہے گی؟ پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی اس کو. باپ باپ ہی رہتا ہے، اس سے نفرت نہیں ہوتی. تو ویسا شرن جائز ہے. مزید اگر مفتی صاحب کچھ اس پہ فرمانا چاہیں.
جیسے آپ نے فرمایا کہ شرن جائز ہے، تو شرع اس کو بالکل جائز قرار دیتی ہے. اصل میں بعض لوگ یہاں پر کچھ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کر کے عمومی طور پہ میسیجز چلاتے رہتے ہیں کہ نسب کی تبدیلی کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کریں، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنائے، اپنا نسب تبدیل کر لے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے. تو بعض لوگ اس کو اس طرف لے آتے ہیں کہ اگر شوہر کا نام لگا دیا تو یہ وہ حدیثیں اس پر فٹ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ نسب کی تبدیلی نہیں ہو رہی. نام جو ہے عورتوں کے نام کے ساتھ ان کے شوہر کا تذکرہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو ان کا تعارف ہی امرأۃ ابن مسعود کے نام سے کیا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ نسب کا یہاں پہ کوئی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جہاں سرکاری معاملات ہیں، بہت سارے قانونی معاملات ہوتے ہیں، جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو پھر شادی کے بعد یہ شوہر کے نام ہی سے بنتے ہیں، یہ والد کے نام کے نہیں بنتے، تو وہاں تو اب ضرورت ہو جائے گی، وہاں تو بنوانا ہی پڑیں گے. باقی اس کے علاوہ جہاں جیسا کہ امیر السنت نے بیان کیا کہ جہاں ممکن ہے اور وہاں کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر اپنا نسب کے اعتبار سے ہی والد کا نام ذکر کرنا چاہیے. وہاں شوہر کا نام حاجت نہ ہو تو اس کو بھلے ذکر نہ کرے.
یہ سوال اے جی اج دعوت ولیمے دی ہوندی آ، تے بعض لوگ ایسے آندے نے کہ اے تقریباً بلاونا ایک دوسرے نو ضروری ہوندا وا، رشتہ داریاں دے تعلقات ہوندے نے. بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے کہ او سارے ٹبر دی دعوت کر لیندے ہیں، جدوں اوہدا وقت آؤندا ہوئے اک آدمی نو آندا تے پھر او اعتراض بن جاندے نے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ولیموں کے اندر دعوت ہوتی ہے تو سب کو بلایا جاتا ہے، یعنی ایک طرف سے تو سب کو بلا دیا گیا، سب لوگوں کو دعوت دے دی گئی، دوسری طرف سے ایک کو دعوت دی گئی جب ان کا موقع آیا، تو ایسی طرح اس صورتحال میں اعتراض بن جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یعنی ایک فریق تو ہے کہ اپنے یہاں تقریب ہوئی ولیمے کی تو سب کو دعوت دی، اور جنہوں نے دعوت کھائی ان کیا ہوئی، تو انہوں نے سب کو دعوت نہیں دی پورے گھر کو. تو اس میں مشورہ یہ کہ دل بڑا رکھنا چاہیے. بعض اوقات پیسوں کی بھی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا کہ جس نے سب کو دعوت دی اس کے بعد مالی طور پر گنجائش زیادہ ہوتی ہوگی، جس نے سب کو دعوت نہیں دی تھوڑے بلائے، اس غریب اس کی کوئی غربت ہوگی بیچارے کی، مالی مجبوری ہوگی. اگر مالی مجبوری نہیں بھی ہے اور اس نے ایسا کیا ہے، تب بھی ایسے معاملات میں لڑائی جھگڑے کر کے رشتے داریاں توڑ ڈالنا یہ نہیں ٹھیک، دل بڑا رکھنا چاہیے، اور جو یہ کم جس نے دعوت دی اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچے اور ایسا معاملہ رکھے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. بہرحال یہ ایسا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جائے اور رشتے داریاں ہم توڑ ڈالیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. دل بڑا رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوزیشن بھی صحیح ہوتی ہے مگر بعضوں کے وقت طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہیں دعوت میں بلاؤ تو وہ خوشی کو غم میں بدلنے میں دیر نہیں لگاتے، دکھوں میں بدلنے میں دیر نہیں لگاتے. آنے کے بعد ان کا مزاج انداز اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یہ بعض خاندانوں کا شاید پتہ چلتا ہوگا کہ وہ مطلب ان کو بلاتے ڈرتے یار یہ آئے گا تو. اس میں جن لوگوں کے طبیعتوں میں کرواہٹ ہوتی ہے، زبانوں میں کرواہٹ ہوتی ہے، دعوتوں میں جا کر ایک دوسرے کے بارے میں جو تنقیدیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھگڑا ہی کروا دیتے ہیں خاندانوں میں، جھگڑوں میں، تو بعض خاندان والے کہتے ہیں یار اس کو نہیں بلانا، یار یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے. یہ صرف شادی ولیمے کی دعوت نہیں ہوتی، عام دعوتوں میں کہتے ہیں یار یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے کیونکہ اس کا وہ عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے. پھر جب اس سے اس کو سمجھانے بیٹھے نا تو بولتا ہے میں کیا غلط کرتا ہوں بھائی، سچی بات کرتا ہوں، حق بات کرتا ہوں، حق بات تو کڑوی ہوتی ہے تو کڑوی تو لگے گی، تو اس میں ٹھیک ہے اب ان کو بولو کہ اپنے منہ کا علاج کرائیں، میں بات کیوں صحیح غلط، میں تو صحیح بات کرتا ہوں. اب ایسے جو مزاج کے لوگ ہیں جن کے طبیعتوں میں کانٹے ہیں اور ان کو ملو تو وہ چپتے رہتے ہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے.
واقعی آپ صحیح کہتے تھے، ہوتا ہوگا غیبت کی تباہ کاریاں میں ایک قصہ لکھا ہے، یہ پرانی یعنی یہ چلتا ہے کوئی ہے ترکیب اس طرح کی کہ ایک بزرگ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے آپس میں کہ وہ ابھی تک فلان نہیں آیا، تو دوسرا کہتا ہے وہ موٹا ہے، سست ہے، اس نے ابھی تک پہنچا نہیں ہے. تو وہ بزرگ اٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو یہاں کھانا کھانے آیا تھا، یہ تو یہاں تو مردہ کا گوشت کھایا جا رہا ہے، نماز اللہ غیبت کی جا رہی ہے، اٹھ کر آپ تشریف لے گئے. تو یہ کہ واقعی ایسا یہ پرانا واقعہ اس طرح کا غیبت کی تباہ کاری میں، اور آج کل تو اب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ برائیاں تو کرتے ہوں گے اور واقعی لوگوں کی پولیں کھولتے ہوں گے، الٹی سیدھی تنقیدیں کرتے ہوں گے، اور یہ بعض اوقات اتنے مبیدار ہوتے ہوں گے یہ بوڑھے اور اس طرح کے کہ ان سے کوئی ہمت بھی نہیں کرتا ہوگا ان کی بات کا رد کرنے کے لیے.
خالی اب آدمیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دعوت دینے سے کترا جاتے ہوں گے.
خالی آدمیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات فیملیز کے اندر، خاندان کے اندر یہ ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ معاملہ ہے، کوئی لینے دینے کا معاملہ ہے، تو یہ آئیں گے نا تو اچھا یہ کیا دیا، وہ کیا دیا، اچھا بیڈ شیٹیں دکھاؤ تو فرنیچر دکھاؤ تو برتن دکھاؤ تو سونا دکھاؤ تو اور کیا دیا، اتنے سوالات کی بھرمار ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے گھبراہٹ ہو جاتا ہے. ایسے بات ہوگا دعوت میں آتے ہیں مہمان، لوگوں کو ایسے مل جاتے ہوں گے کہ وہ اتنی مطلب کہ سوال جواب کرتے ہیں کہ بالکل جیسے ڈر لگتا ہے کہ یہ آ گئے تو دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، الماریاں بند کر دو، یہ دیکھیں گے تو یہ پوچھیں گے، اس کا بھاؤ پوچھیں گے تو اس کا تاؤ پوچھیں گے، تو اس کا مطلب کہ یہ پوچھیں گے تو کھانا کیسے پکتا ہے، تو کل کیا پکایا تھا، پرسوں کیا پکایا تھا، دعوتوں میں کیا پکائیں گے. یہ سوالات کرنے کا جو ایک مرض لگا ہوا ہے شاید عورتوں میں زیادہ ہو، اس کا کوئی ایسا دوائی ووائی دو نا، کہ اس کا کوئی روحانی علاج ہے.
من سمات نجا، حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. قفل مدینہ لگا رہے کاش،
کاش.
یہ واقعی اتنا بیچارے بول رہے ہوتے ہیں کہ بول بول کے خود بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے بعض اوقات. تو بس یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، احادیث مبارکہ میں بھی خاموشی کی تاکیدیں بھی آئی ہیں. بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. اب یہ جو باتیں اس طرح کر رہے ہیں یہ بھی اللہ بہتر جانے کہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہوگا کہ یہ سب باتیں میں اچھی کر رہا ہوں، یہ بھی عین ممکن ہے. بہرحال یہ کہ خاموش رہنا چاہیے، خاموشی میں وقار ہے، خاموشی عالم کا وقار، جاہل کا پردہ، اور خاموشی میں بغیر سلطنت کی ہیبت ہے، اس کا روب ہوتا ہے. جو خاموش طبیعت آدمی ہوتا ہے نا، جو بول بول کیے جا رہا ہے اس کی روب اٹھ جاتا ہے. بات ہوگا تو اگر شیر کا سوا شیر ٹکر جائے نا تو ایک کی ویر دست سناتا ہے، یوں ہی کیس جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے.
اس میں آپ کو میں
ہمارا لیے کہ ایک چپ سو سکھ.
اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے پہلے بھی اس طرح کے موضوع کو تحریری طور پر بھی آپ نے دیے ہیں، میں نے آپ کے چند ایک عبارتیں پڑھی ہیں، مکتوب بھی میں نے آپ کا ایک پڑھا ہوا ہے کہ مہمان میں، اس میں آپ نے مہمان کے آداب اور مہمان کے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے وہ آپ نے کوئی 40-45 کے آس پاس لکھے تھے. تو اب اس میں میری تمام تر سننے دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ بعض لوگ تو گھر میں بناتے کچھ کام ایسا کرتے کہ وہ چاہتے کہ لوگ پوچھیں، میں مشورہ دو مت پوچھو، یہ یقین مانے تھوڑی دیر کے بعد بہانہ نکال کر آپ کو بتائے گا کہ یہ یو این ہے، ادھر کا ہے نا، ادھر کا نا، اتنے کا ہے، آپ پوچھو نہیں. اور یہ پوچھنے کی عادت ہے، اس کو اس سے بتانا ہی بتانا ہے آپ کو، آپ کو گھما پھرا کے بتانا ہے کہ جیسے وہ نہیں کوئی تحجد پڑھ لے تو بھی وہ یار آج وہ تحجد کے ٹائم پر فجر سے پہلے تھوڑا موسم یوں تھا نا، میں نے اٹھ کے تحجد پڑھی تھی تو میں لگا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس سے بتانا یہ کہ میں نے تحجد پڑھی ہے. یہ بعضوں کے مزاج کی بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں کرتا. تو اب جس کو اپنے گھر کی چیزوں کا اشتہار لگانا ہے نا، وہ خود آگے بڑھ کر آپ کو کہے گا، آپ پوچھ کر آزمائش نہ ڈالیں. اس کو ہو سکتا ہے کسی نے تحفے میں دیا، وہ بتانا نہ چاہتا ہو کہ میری مالی حیثیت یا میری مالی پوزیشن کیا ہے، یا اس نے ڈپلیکیٹ خریدا ہو آپ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہو، وہ ریٹ بتائے گا تو اس کا بھانڈا پھوڑ جائے گا، کہتے ہیں میں تو اوریجنل سمجھا تھا، آپ نے تو ڈپلیکیٹ لیا ہوا ہے. تو میری درخواست ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے، اے مدنی چینل کے ناظرین، گھروں میں جا کر سوالات کا، دعوتوں میں جا کر سوالات کا سلسلہ میرا مشورہ ہے کہ نہ رکھا کریں. آپ کو دعوت بھی آتی تو پہلے پوچھتے ہو کہ مینیو کیا ہے، یار اگر مینیو سمجھ میں آئے گا تو آپ کا دعوت میں نہیں جاؤ گے، اپنے جانا ہی جانا ہے، جو سمجھ میں آئے کھا لو. تو امیل سنت کا ایک رسالہ ہے میٹھے بول، جس میں آپ کی ہیڈنگ ہے ابو الفضول، یعنی ابو الفضول کون ہوتا ہے، وہ سوال جو بالکل اس کو سوال عادت کرنے کی عادت ہوتی ہے، فضول کلام کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی کفر مدینہ عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد جواد بن محمد شہزاد ہے، میں مدرسۃ المدینہ بحرین میں پڑھتا ہوں. گزشتہ دنوں 7-8-9 تاریخوں میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تب تک اسے موت نہ دے جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. الحمدللہ میں نے بھی نیت کی اور اسی رات خواب میں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی. ہم بہت سارے بچے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، سامنے اسٹیج پہ آپ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. پیارے باپا جان، میرے لیے دعا فرمائیے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان کریم مجھے بیداری میں دیکھے گا. اگر ہے تو بیداری میں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟
ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ کو اپنا جلوہ دکھایا. ماشاء اللہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا. اب اس کی یاد پڑتا ہے، میں نے یہ پڑھا تھا کہ نزا کے وقت زیارت کرے گا مرتے وقت. مفتی صاحب اگر اس کی کوئی شرح بیان فرما دیں.
جی، اس طرح ایک شرح یہ بیان کی گئی ہے، دوسری قیامت کے دن دیکھنے کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے، اور ایک یہی ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے قبل وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا.
صلو علی اللہ.
سعادت ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے کہ جس کو سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل ہے؟ مزید یہ بھی بتائیں کہ ہماری توجہ ہر کام میں اللہ پاک کی طرف رہے، یہ عادت کیوں کر بن سکتی ہے؟
ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا کہ خود بخود روزی پہنچ جائے گی، یہ اس کی ممانعت ہے کہ بندہ وہ کوشش کرے اور بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مگر یہ کہ کوشش ترک نہ کرے، یعنی کوشش کرنا جو ہے نا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور دوسرا حصہ سوال کا،
توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے.
ہاں اب یہ تو دیکھو، اس میں تو ایسی صحبت ملے کہ جو بار بار ہمیں توجہ دلائی جائے، اس طرح کا مطالعہ ہو، اس طرح کا ماحول ہو، تو اس سے کام جلدی بنے گا اور اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوتی چلی جائے گی. اب ایک تو روزگار کے مسائل، ہماری روزی کے ٹھکانے ہیں نہیں، بعض اوقات یہ کہ اس کو بندہ حلال سمجھتا ہے لیکن وہ حلال ہوتی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ طرح طرح کے اس میں گیدرنگ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح بھی توجہ ہٹ جائے گی، دل پر کدورتیں، زنگ میل، یہ دل پر مطلب یعنی کہ جمے رہتے ہیں بری صحبتوں کی وجہ سے، بری بیٹھکوں کی وجہ سے. یہ بازاروں کے ماحول، گھر کے ماحول بھی کون سے اچھے ہیں، پھر گناہ بھرے چینلز بھی دیکھتا رہے اور وہ توجہ اللہ بھی رہے، یہ ہے بڑا یعنی کہ مشکل ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے چھڑا کر بندہ توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع لائے اور بس یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن بناتا چلا جائے. اور یہ حقیقت تو ہے ہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ توجہ نہیں ہٹے گی اور اللہ پاک کا تصور جمع رہے گا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، مثلا صدقہ، خیرات کیا، کسی کا ہیلپ کر دیا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو پیر ہاتھ کو صحیح ادب کے ساتھ رکھ لیا، اور دل میں ان سب کا یہ خیال رکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، تو کیا یہ چیز لالچ وغیرہ میں شمار نہیں ہوگی نا؟ اور ایسا سوچ رکھ کر کے کہ اس پہ اجر ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے میری مغفرت فرمائے، کیا ایسا سوچ رکھ سکتے ہیں؟
نہیں تو یہ ہر لالچ بری تھوڑی ہوتی ہے، نیکی تو اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر ثواب ملے گا کیسے؟ تو اس لیے اچھی نیت سے ہی اچھے اعمال بجا لانے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی لالچ جو ہے نا یہ اچھی ہے، اور جتنی بڑھے اتنا اچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب بھی عطا کرے، میری مغفرت بھی فرمائے، مجھے گناہوں سے بھی بچائے، مجھے جہنم سے بھی بچائے اور جنت میں بے حساب داخلہ نصیب کرے، تو یہ سوچیں تو ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک اور سوال ہے کہ کیا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟
قرآن کریم پڑھنا تو بغیر وضو کے جائز ہے، مسائل چھونے کے ہیں، اور بغیر وضو کے پڑھنے میں مسائل نہیں ہے، البتہ ضمنی مسائل ہیں کہ گندگی کی جگہ پر نہ پڑھے وغیرہ، اور بے غسلہ قرآن کریم بغیر چھوئے بھی نہیں پڑھ سکتا. تو لیپ ٹاپ پر دیکھے یا قرآن کریم زبانی یاد ہے تو پڑھ رہا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، یا کسی کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور وہ پڑھنے والا اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے جو بے وضو ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے.
یہاں سوال یہ ہے کہ موبائل وغیرہ پہ چھونا کیسا؟
چھونا اس میں علماء اختلاف کر رہے ہیں، بچنا اچھا ہے.
ایس ایم ایس پر ایک سوال ہے کہ سورہ رحمان کی مشہور آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں جو اس کا ترجمہ ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہاں دونوں سے کیا مراد ہے؟
جن و انس، جنات اور انسان.
سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ کیا میک اپ کیا ہوا ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟
اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا جسم یعنی تے جمی ہوئی اور پانی اس کے نیچے نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوگا. اگر بالکل تیل کی طرح کوئی چپڑی ہوئی ہے جس کی تے نہیں ہے، جیسے تیل والے ہاتھ ہیں تو پانی پھسل جائے گا مگر پانی بہ جائے گا اس سے تو وضو ہو جاتا ہے. مثلا گھی کی تے چڑھی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا کہ اس کے نیچے پانی بہے گا نہیں، گھی جمع ہوا. گھی بھی اگر بالکل ہی دیکھے وہ تیل کی طرح ہوا ہے تو اب اس سے بھی پانی پھسل جائے گا، وضو ہو جائے گا. بالکل اس کا جسم نہیں ہونا چاہیے، اکھڑے نہیں، جیسے پوپڑی اکھڑتی ہے
کوٹیڈ کہیں گے اس کو.
ہاں کوٹیڈ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہاں ایک لوہا ہے، ایک لوہے کی قسم ہے، وہ کون سی قسم ہے؟
ایک کاسٹیل ہے جو ہے،
ایک کاسٹیل ہے، یہ لوہے کی قسم ہے، اس کو جو ہے وہ گناہگار لوہا کہتے ہیں.
جی جی بالکل صحیح.
تو یہ بتائیں کہ لوہے کو گناہگار کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، یہ سوال ہے. اچھا گناہگار اس لیے کہتے ہیں، لاجک کیا ہے؟
وہ جلتا نہیں ہے، پگھلتا نہیں ہے، مشکل سے پگھلتا ہے جو ہے. کٹنگ بھی اس کی مشکل سے ہوتی ہے، گیس کٹر جو کٹے گا اس کو تو اس کی کٹنگ بھی بہت مشکل سے ہوگی. جو ہے
بتائیں کہ لوہے کو گناہگار کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟
اللہ اللہ، آج پہلی بار میں نے تو سنا یار کہ لوہے کو بھی گناہگار بولتے ہیں. حالانکہ یہ تو مضبوط ہے، آگ میں پگھل نہیں رہا. یا یہ ہو سکتا ہے کوئی بڑے گناہگار سے تشبیہ ہو کہ اس کو کتنی بھی نصیحت کرو یہ پگھلتا ہی نہیں ہے، رائے راست پر آتا ہی نہیں ہے، تو اس لوہے کو اس لیے گناہگار کہتے ہوں یا یہ کم قیمت ہے اس لیے کہتے ہوں. تو بہرحال گناہگار کہنے میں حرج تو نہیں ہے اس میں، یا مراد وہ شرعی گناہگار تو مراد ہے ہی نہیں جیسے انسان ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں ملتان میں اکثر ہوتا ہے کہ جب میت کو دیکھنے آتے ہیں نا تو لوگ ان کے سرہانے کوئی 10 روپے رکھتا ہے، کوئی 20 روپے رکھتے ہیں، اور جب جنازہ ہوتا ہے جنازے کے بعد جب بھی دیکھنے آتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی 10 روپے رکھتا ہے، کوئی 20 روپے رکھتا ہے. میری گزارش یہ ہے کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ اور جب قبر میں ان کو اتارتے ہیں تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں قبر میں ہی رکھ دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
پیسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں ساتھ؟
جی ہاں.
تو استغفر اللہ، یہ تو مال ضائع کرنا ہوا. ظاہر پھر یہ تو نکلے گا تو نہیں ہے، اور مال ضائع کرنا یہ تو حرام ہے. قبر میں نہ رکھے جائیں، البتہ میت کے سرانے جو رکھتے ہیں. اب اس میں یہ کیا، اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، ان کا تصور کیا ہوتا ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے. اگر اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی پیسے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے دے دیے جائیں گے یا کوئی چیز لے لی جائے گی، وہ حصہ لیتے ہیں، یہ نیت ہے. لیکن یہاں تو وضاحت تو یہ ہوئی نا کہ یہ پیسے جو جمع ہوئے وہ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں ساتھ میں، یہ تو گناہ کا کام ہے، اس سے مال ضائع ہوگا. بہت طرح طرح کے مختلف اقوام میں یہ رواج ہیں، تو ان کو ختم کرنا چاہیے. اور جو طریقہ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں لکھا ہے نا، کفن دفن کا جو بھی طریقہ اور جو بھی رسوم کا، اس کو اپنانا چاہیے. البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہمارے یہاں تیجا، دسواں، چالیسواں، برسی، 6 مارچ، ہر جمعرات کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب ہے، یہ سب جائز ہے جب تک ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت سے ٹکراتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ